الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، حیات المسلمین کی پانچویں روح کا بیان چل رہا ہے، اور اس میں دو چیزوں کا بیان ہے، ایک تقدیر پر یقین کرنے کا، دوسرے اللہ جل شانہ پر توکل کرنے کا. اب تک جو احادیث طیبہ آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں اس کتاب میں سے، ان کا تعلق تقدیر سے تھا. اور اب آگے جو آیات اور احادیث طیبہ آئیں گی، ان کا تعلق زیادہ تر توکل سے ہوگا، اور کچھ ان میں تقدیر کا بھی بیان آئے گا انشاءاللہ. تقدیر کسے کہتے ہیں اور توکل کس کو کہتے ہیں، اس کی تفصیل شروع میں بیان ہو چکی ہے. اس لیے اب مزید ان کو دہرانے کی انشاءاللہ ضرورت نہیں. توکل کے بارے میں حضرت نے قرآن کریم کی ایک آیت کا ترجمہ تحریر فرمایا ہے، جو میں نے خطبے کے آخر میں پڑھی تھی. ترجمہ یہ ہے، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، پھر مشورہ لینے کے بعد، پھر مشورہ لینے کے بعد جب آپ کی رائے ایک جانب پختہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پر اعتماد کر کے اور توکل کر کے اس کام کو کر لیجئے. بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں. فائدہ یعنی اس فائدے میں حضرت اس آیت کے اس آیت کی تشریح فرماتے ہیں اور وضاحت فرماتے ہیں. اس سے بڑی دولت اور کیا ہوگی, اس سے بڑی دولت اور کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہے. یعنی توکل کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں. اور جس شخص سے اللہ تعالیٰ محبت فرمائے اسی کامیابی یقینی ہے. لہذا ہر مسلمان مرد عورت کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور توکل کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو, جو کامیابی کی کنجی ہے. نیز اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا, نیز اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ توکل کے ساتھ ساتھ کوئی تدبیر بھی اختیار کرنے کا حکم ہے. توکل کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی تدبیر بھی, کوئی نہ کوئی ترکیب بھی, کوئی نہ کوئی ذریعہ بھی اختیار کرنا چاہیے, اس کا بھی حکم ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ رہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام سے مشورے کا حکم فرمایا, یہ تدبیر ہی کے لیے ہوتا ہے. مشورہ تدبیر ہی کے لیے ہوتا ہے. اور اس آیت میں اللہ پاک نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام سے مشورے کا حکم دیا, مشورہ کرو. اور مشورہ کرنے کے بعد پھر جب ایک طرف ارادہ پختہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے اس کو کر لو. معلوم ہوا پہلے تدبیر کرو, پہلے اس کام کو کرنے کے جو جائز اسباب ہیں اعتدال کے ساتھ ان کو اختیار کرو, اور اختیار کرنے کے بعد پھر ان اسباب پر, ان تدابیر پر بھروسہ مت کرو, بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی پر کرو. فرماتے ہیں البتہ تدبیر پر بھروسہ نہ کیا جائے, تدبیر پر بھروسہ نہ کیا جائے کہ اس تدبیر سے کام ضرور ہی بن جائے گا, بھروسہ مت کرو. بلکہ تدبیر اختیار کر کے بھی بھروسہ اللہ تعالیٰ ہی پر ہونا چاہیے. یہ حضرت نے اس آیت کے ترجمے کے بعد فائدہ تحریر فرمایا ہے, جس کو قدر وضاحت کے ساتھ میں نے عرض کیا. یہاں چند باتیں سمجھنے کی ہیں اور پھر حسب موقع ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. نمبر ایک استشارہ، نمبر دو استخارہ، نمبر تین توکل، نمبر چار رضا بالقضا، یعنی ہر مسلمان مرد عورت کو چاہیے کہ جب وہ کوئی اہم کام انجام دے، جب وہ کوئی اہم کام انجام دے تو پہلے اس سلسلے میں مشورہ کریں۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام سے مشورے کا حکم دیا، اور جگہ جگہ مشورے کی تاکید اور ترغیب آئی ہے۔ قرآن شریف میں ایک جگہ وامرہم شورا بینہم، اور ان کے معاملات باہمی مشورے سے انجام پاتے ہیں۔ اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام سے مشورے کا حکم دیا گیا ہے تو پھر کون سا امتی ایسا ہے جو مشورے سے مستغنی ہوگا؟ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے مخلوق میں سب سے افضل، سب سے اعلی، سب سے ارفع، سارے نبیوں کے سردار اور آخری نبی، جن کا ہر وقت رابطہ اللہ جل شانہ سے، آپ کے برابر کوئی عقل مند نہیں، آپ سے بڑھ کر کوئی مخلوق میں علم والا نہیں، آپ سے بڑھ کر کوئی سمجھدار اور ہوشیار نہیں، آپ سے بڑھ کر کوئی طاقتور نہیں، سارے کمالات اور ساری خوبیاں اللہ پاک نے آپ کے اندر پیدا فرمائی، اس کے باوجود آپ کو صحابہ کرام سے مشورہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ تو ہمارے دین میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اس کو پلے باندھنا چاہیے، اور جب کوئی اہم کام پیش آئے تو پہلے اس کے بارے میں مشورہ کرنا چاہیے۔ مشورہ کس سے کرنا چاہیے؟ مشورہ بھی ہر کس و ناکس سے نہیں ہوتا، مشورہ یا تو کسی متقی پرہیزگار عالم سے ہو، یا اللہ والے سے ہو، یا جس کام میں آپ مشورہ لینا چاہتے ہیں وہ اس کام کا تجربہ کار و ماہر ہو۔ اور تینوں باتیں ایک جگہ جمع ہوں تو نور اللہ نور ہے، الگ الگ ہوں تو پھر الگ الگ ہی صحیح۔ نمبر دو، جس سے مشورہ لیا جائے وہ عقل مند بھی ہو، وہ عقل مند بھی ہو، بے وقوف اور اناڑی نہ ہو. نمبر تین، وہ آپ کا ہمدرد اور بہیخواہ ہو، آپ کا ہمدرد بھی ہو، آپ کا بہیخواہ بھی ہو، آپ کے حق میں اچھائی سوچتا ہو، آپ کا مخالف اور دشمن نہ ہو. یہ آپ سے نفرت نہ کرتا ہوں، کیونکہ ایسا شخص صحیح مشورہ نہیں دے سکتا. جس شخص کے اندر یہ اوصاف ہوں مشورہ اس سے کرنا چاہیے. اور ایک یہ ہے کہ اس کو جس بارے میں آپ مشورہ کر رہے ہیں پوری معلومات ہو. ایک یہ کہ جس کے اندر جس سے مشورہ لے رہے ہیں، آپ جس کام میں اس سے مشورہ لے رہے ہیں اس کو پوری معلومات ہو، یا پہلے سے معلومات ہو یا پھر آپ اس کو معلومات فراہم کر دیں. اور جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر جو فوائد ہیں وہ بھی اس کے سامنے بیان کر دیں، جو نقصانات ہیں وہ بھی اس کے سامنے بیان کر دیں. تب جا کر کے آپ کو انشاءاللہ صحیح مشورہ ملے گا. حرکت سناکت سے مشورہ نہیں ہوتا. مشورہ کرنے کے بعد خود بھی سوچے کہ اس نے یہ رائے دی، اس نے یہ مشورہ دیا ہے، میری یہ رائے ہے، اور بھی کسی سے مشورہ لیا ہو تو اس کا مشورہ بھی سامنے رکھ کر کے اب خود آپ سوچیں کہ ان میں سے کون سا پہلو زیادہ میرے لیے بہتر ہے. جس کسی نے کوئی مشورہ دیا ہے وہ اس کی رائے ہے بس، اس پر ہر حال میں عمل کرنا ضروری نہیں ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس اس نے جو مشورہ دے دیا بس یہ حکم ہے. جیسے بعض لوگ اپنے شیخ سے مشورہ کرتے ہیں، اب شیخ نے کوئی ایسی رائے دے دی جو اس کی رائے کے خلاف ہے تو سمجھتے ہیں بس یہ تو حکم ہے بھائی، اب تو کرنا ہی کرنا ہے، اچھا ہو یا برا. بالکل غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے. اور مشورہ کا یہ مطلب نہیں ہوتا دوسرے نے جو کہہ دیا بس ہر حال میں کرنا ہی کرنا ہے، یہ مطلب نہیں ہوتا ہے مشورے کا. مشورے کا مطلب یہ کہ اس کام میں آپ کی رائے کیا ہے. سمجھدار کی رائے بعض دفعہ اچھی ہوتی، بعض دفعہ اچھی نہیں ہوتی، بعض دفعہ مناسب ہوتی، بعض دفعہ مناسب نہیں ہوتی، بعض دفعہ درست ہوتی، بعض دفعہ درست نہیں ہوتی. تو حکم تو ہرگز ہرگز نہیں ہے وہ، اور ہر حال میں آنکھ میچ پر اس پر عمل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. آپ کو کوئی کام کرنا ہے، اس بارے میں آپ چاہتے ہیں کہ اپنے خیر خواہوں سے، اپنے ہمدردوں سے، اپنے بھائی خواہوں سے اس میں مشورہ کر لیں، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے عزیز و اقارب سے، اپنے دوست احباب سے، جس کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں جو میں نے بیان کی ہیں، اس کی روشنی میں آپ ان کی رائے لینا چاہتے ہیں لے لیں، لینا چاہیے. بس وہ رائے ہے. اس کے بعد پھر غور آپ کرنا ہے کہ ان آرا میں سے ان مشوروں میں سے کون سا پہلو زیادہ مناسب ہے، کون سا پہلو زیادہ اچھا ہے، یہ آپ کو خود غور کرنا ہے. جب کسی ایک پہلو کی طرف آپ کا ارادہ ہو کہ یہ پہلو اختیار کرنا چاہیے تو ابھی اس کو انجام نہ دیں، بلکہ آپ دوسرے نمبر پہ عمل کریں. دوسرے نمبر استخارہ. حدیث شریف میں اس کی بڑی تاکید و ترغیب ہے. ایک حدیث میں ما خاب من استخارا بلا ندیم من استشارا، جس نے استخارہ کیا وہ محروم نہ ہوا، جس نے مشورہ کیا وہ شرمندہ نہ ہوا. سبحان اللہ، مشورے کا فائدہ یہ ہے کہ مشورے کے بعد جو کام کیا جاتا ہے عام طور پر آدمی کو اس میں کوئی ندامت نہیں ہوتی، شرمندگی نہیں ہوتی، اور استخارہ کرنے کے بعد آدمی محروم نہیں ہوتا. اور ایک روایت میں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے کاموں کے اندر استخارہ کرنے کی ایسی تعلیم دیتے تھے جسے قرآن شریف کو سورت سکھاتے تھے. جس طرح قرآن شریف کی کوئی صورت آپ پر نازل ہوتی تو آپ بڑے اہتمام سے صحابہ کرام کو بتاتے، سکھاتے، لکھواتے تھے، ایسے ہی اہتمام آپ استخارہ کرنے کے سلسلے میں بھی فرماتے تھے. اور یہ اللہ تعالیٰ صلاح لینے کا نام ہے، اب اللہ تعالیٰ سے بھی رجوع ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے استخارہ کر لو کہ کون سا پہلو اختیار کرنا چاہیے، کون سا نہیں اختیار کرنا چاہیے. تو استخارے کے دو طریقے ہیں، ایک اعلیٰ اور ایک ادنیٰ. اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے دو رکعت نفل پڑھیں، اور اس کے بعد جو دعا استخارہ مشہور و معروف ہے، بیش جور کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے، عام دینی کتابوں کے اندر، نمازی کتابوں کے اندر لکھی ہوتی ہے، اس کو دیکھ کر پڑھ لیں. اور دعا استخارہ کرنے کے بعد اردو میں بھی اگر دعا کرنا چاہیں تو کر لیں، کوئی منع نہیں. کہ اللہ یہ فلاں کام کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے استخارہ کرتا ہوں، اگر اسے کرنا میرے حق میں مفید ہے تو مجھے کرنے کی تو میرے کرنے کی طرف دل کا رجحان فرما دیجیے، اگر اس کا نہ کرنا میرے لیے بہتر ہے تو نہ کرنے کی طرف میرا دل کا رجحان فرما دیجیے. اس کے بعد بہتر یہ کسی سے دنیا کی بات نہ کریں، دنیا کاموں میں نہ لگیں، بستر پر لیٹ جائیں، اس میں بھی بہتر یہ قبلہ رخ لیٹ جائیں. میاں بیوی ہوں تو الگ الگ بستر پہ لیٹیں، اور پھر اللہ کا ذکر کرتے کرتے سو جائیں. سویرے اٹھتے ہی جیسے آنکھ کھلے، صبح جیسے ہی آنکھ کھلے، اپنا دل کا رجحان دیکھیں کہ کس طرف ہے، کرنے کی طرف ہے یا نہ کرنے کی طرف ہے. اگر پہلے دن کسی ایک طرف رجحان ہو جائے تو بس استخارہ ہو گیا، اگر کسی طرف بھی رجحان نہ ہو تو دوسرے دن استخارہ کرو، تیسرے دن استخارہ کرو، آخری حد سات دن ہے، سات دن تک کرو. چاہے مسلسل کرو اور چاہے وقفے وقفے سے کرو، سات مرتبہ استخارہ کرو، تو انشاءاللہ تعالی کسی نہ کسی طرح دل کا رجحان ہو جائے گا. یہ استخارے کا اعلیٰ درجہ ہے اور حدیث شریف سے ثابت ہے. دوسرے درجے کا مختصر اور آسان سا ہے کہ اگر آپ نوافل نہیں پڑھ سکتے, موقع نہیں ہے یا کوئی اور وجہ ہے, کسی وجہ سے آپ نوافل پڑھ کر اس طرح پورا استخارہ آپ کے لیے مشکل ہے, تو پھر خالی دعائے استخارہ پڑھ لیں. دعا استخارہ بھی وہی دعا جو کہ استخارے کی مشہور و معروف ہے, اللہم انی استخیرک بعلمی کا الى آخری. اور ایک حدیث شریف میں چھوٹی سی دعا بھی استخارے کی آئی ہے, اللہم اغفر لی واختر لی, اللہم اغفر لی واختر لی, یہ چھوٹی سی دعا ہے, استخارے کی چھوٹی دعا ہے. چلتے پھرتے ہر نمازوں کے بعد یہی توجہ دھیان سے اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں کہ اللہ یہ میں فلاں کام کرنا چاہتا ہوں, خیر لی واختر لی, خیر لی واختر لی, اللہم خیر لی واختر لی, اللہم خیر لی واختر لی. چلتے چلتے آپ اللہم خیر لی واختر لی پڑھ لیں. اس سے بھی کسی نہ کسی طرح آدمی کا رجحان ہو جاتا ہے. جتنا آپ دل کی توجہ سے یہ دعا مانگیں گے اور دعا استخارہ پڑھیں گے, اتنی ہی جلدی آپ کو استخارہ ہو جائے گا انشاءاللہ. پھر جب کسی ایک طرف دل کا رجحان ہو جائے تو اب تیسرا نمبر آ جاتا ہے توکل کا, کہ جدھر رجحان ہوا ہے اب اللہ تعالیٰ کے بھروسے اسے کر لو. اور اللہ تعالیٰ کے بھروسے کرنے کے بعد اب انجام کیا ہوتا ہے یہ تو معلوم ہی نہیں, انجام کیا ہوگا وہ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے, وہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے. ان تینوں باتوں پر عمل کرنے کے بعد جس کام کے لیے استخارہ کیا ہے اس میں کامیابی بھی ہو سکتی ہے, ناکامی بھی ہو سکتی ہے, اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی ہو سکتا ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے. جیسا اللہ پاک نے قسمت میں لکھا ویسا ہوگا. لہذا جب اس کام کر لیا جائے تو اس کے بعد جو کچھ انجام سامنے آئے اس میں اللہ تعالیٰ کی تقدیر پہ راضی ہو جائے, اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا, اس میں میرے لیے بہتری ہے. مرضی کے موافق کام ہو جائے اللہ کا شکر بجا لائے, مرضی کے خلاف کام ہو جائے صبر سے کام لے. یہ ہے ترتیب وار چار کام. نمبر ایک استشارہ یعنی مشورہ لینا, نمبر دو استخارہ استخارہ کرنا, نمبر تین توکل اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا, نمبر چار رضا بالقضا تقدیر پر راضی ہونا. اب جو اس طرح سے کسی کام کو انجام دے گا اول تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی, لیکن اگر ناکامی ہوگی تو پریشان نہیں ہوگا, محروم نہیں ہوگا, سکون اس کے دل میں بھرا رہے گا, پریشان نہیں ہوگا انشاءاللہ. استخارے کے متعلق ایک بات اور عرض کرنی ہے کہ استخارہ تو ایک مسنون عمل ہے اور اس کا یہ فائدہ جو میں نے عرض کر دیا, اور ہر مسلمان مرد عورت کو اپنے اہم کاموں کے اندر استخارہ کرنا چاہیے, اس کا معمول بنانا چاہیے. لیکن بعض لوگ سمجھتے ہیں اس سے غیب کا پتہ چلتا ہے, اس کو غیب دانی کا ذریعہ سمجھتے ہیں کہ استخارے کے ذریعے غیب کا پتہ چل جائے گا, اور یہ سمجھتے ہیں اس سے پتہ چل جائے گا کہ شادی کامیاب ہوگی یا ناکام ہوگی, کاروبار چلے گا یا فیل ہو جائے گا, امتحان میں پاس ہو جاؤں گا یا فیل ہو جاؤں گا, میرا یہ سفر کامیاب ہوگا یا ناکام ہوگا, یہ سمجھتے ہیں. اس لیے وہ عاملوں کے پاس جاتے ہیں، کوئی مسجد کے اماموں کے پاس جاتے ہیں، ان سے استخارہ نکلواتے ہیں کہ ہمارا استخارہ نکال دو، جیسے کہیں سے وہ غیب سے ان کو بتا دیا کہ بھائی شادی کر لو، شادی تمہاری راس آئے گی. یاد رکھو یہ بالکل خیال غلط ہے، استخارہ کوئی نہیں نکالا جاتا. یاد رکھو استخارہ وغیرہ کوئی نہیں نکالا جاتا، یہ تو ایک مسنون عمل ہے جو سنت کے سنت ہے اور باعث سے برکت ہے، اس لیے کیا جاتا ہے. اس سے ہرگز غیب کا کچھ پتہ نہیں چلتا. اس کے بعد اچھا برا سب ہو سکتا ہے. بعض لوگ استخارہ مختلف جگہوں سے کرواتے رہتے ہیں، اب کہیں سے ہاں آ جاتی کہیں سے نہ آ جاتی ہے، مصیبت میں پڑ جاتے ہیں. باپ نے استخارہ کیا تھا تو اس میں تو نہ آ گئی، ماں نے استخارہ کیا تھا اس میں ہاں آ گیا، بیٹا کیا کرے؟ تب بیٹا کیا کرے، تو خود استخارہ کر لے، اب جہاں تیرے رہو جانو کر لے بھائی، یہ کر لے. لیکن بہرحال اس سے کچھ غیب کا آتا پتہ نہیں ہوتا، اور یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ استخارے میں اگر ہاں آ گئی تو بس اب کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور جس کام کے لیے استخارہ کیا بس 100% اس میں کامیابی ہوگی. اور پھر جب ناکامی ہوتی ہے کہتے ہم نے تو استخارہ نکلوایا تھا، استخارہ تو ہاں میں آیا تھا، پھر یہ ایسا کیوں ہو گیا؟ شادی کے لیے بہت لوگ استخارہ نکلواتے، لڑکا ہو یا لڑکی، میں استخارے پر ہی سارا دار و مدار رہ گیا، کوئی معلومات نہیں کرتے، کوئی مشورہ نہیں کرتے، بس استخارہ نکلوا لیتے. اس کے بعد پھر بھانڈا پھوٹ جاتا ہے، تو پھر کہتے ہیں بھائی ہم نے تو استخارہ نکلوایا تھا، اس میں تو ہاں آئی تھی، یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، طلاق ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. بھائی طریقہ تم نے غلط اختیار کی، نہ استخارہ سے غیب کا پتہ چلتا ہے، اور نہ استخارہ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس کے بعد جو کام کریں گے بس ہمیشہ 100% وہ درست ہوگا، اس میں ہمیشہ کامیابی ہوگی، ناکامی نہیں ہوگی. یہ کس نے کہا ہے؟ غیب کا یہ پتہ نہیں چلتا، اور یہی پتہ نہیں چلتا تقدیر میں کیا لکھا ہوا. اس کے بعد جو کچھ بھی ہوگا سب تقدیر کے مطابق ہوگا. اگر تقدیر میں کامیابی لکھی ہے تو کامیابی ہو جائے گی، ناکامی لکھی ہے تو ناکامی ہو جائے گی. یہ تو احکام ہیں، اعمال ہیں، ان اعمال کو کرنے کا حکم ہے. جیسے نماز پڑھنے کا حکم ہے، روزہ پڑھنے رکھنے کا حکم ہے، حج کرنے کا حکم ہے، اس کے باوجود بھی آدمی بیمار بھی ہوتا ہے، صحت یاب بھی ہوتا ہے، اور کامیاب بھی ہوتا ہے، ناکام بھی ہوتا ہے. ایسے ہی مشورہ کرنے کے بعد، استخارہ کرنے کے بعد، توکل کرنے کے بعد، اس کام کو انجام دینے کے بعد وہ کامیاب بھی ہو سکتا ہے، ناکام بھی ہو سکتا ہے، اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے. اس کے بعد حضرت نے فرمایا، آگے بھی آیات کا ترجمہ ہے جن کا تعلق توکل سے. اللہ تعالی نے صحابہ کرام کے توکل کی تعریف فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی نے صحابہ کرام کے توکل کی تعریف فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ایسے مخلص لوگ ہیں کہ بعض لوگوں نے جب ان سے آ کر کہا کہ کفار مکہ نے تمہارے مقابلے کے لیے بڑا سار و سامان جمع کیا ہوا ہے، لہذا تم کو ان سے ڈرنا چاہیے، تو اس خبر نے ان کے جوش ایمان کو اور زیادہ کر دیا. سبحان اللہ، تو اس خبر نے ان کے جوش ایمان کو اور زیادہ کر دیا، اور نہایت اعتماد اور استقلال سے یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ تمام مہمات میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے، تمام مہمات میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے، اور وہ اچھا کام بنانے والا ہے. چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت و فضل لے کر اس غزوے سے واپس ہوئے، اور انہیں کچھ بھی تکلیف نہیں پہنچی. وہ لوگ اس واقعے میں اللہ تعالیٰ کی رضا حق، اللہ تعالیٰ کی رضا کے تابع رہے، اور اسی کی بدولت ہر طرح کی نعمتوں سے سرفراز ہوئے. اے اللہ تعالیٰ بھروسہ بھی کیا اور جو کچھ پیش آیا اس پر راضی بھی رہے. اور اللہ تعالیٰ بڑا فضل والا ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ ان آیتوں میں غزوہ بدر صغرا کی طرف اشارہ ہے جس میں صحابہ کرام کو دنیا اور دین دونوں کا فائدہ ہوا, دین اور دنیا دونوں کا فائدہ ہوا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ یہ دونوں دولتیں توکل کی بدولت ملی. سبحان اللہ. غزوہ بدر دو ہیں, ایک سب سے پہلا غزوہ جو اسلام کے اندر ہوا صحابہ کرام کفار مکہ سے مقام بدر کے اندر جنگ ہوئی, اس کو غزوہ بدر کہتے ہیں جو مشہور و معروف ہے. ایک اور غزوہ بدر ہے جس کو بدر صغرا کہتے ہیں, یہ غزوہ احد کے بعد ہوا ہے. جب غزوہ احد ہو گیا تو کفار مکہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ آئندہ سال ہم بدر صغرا میں آپ سے لڑنے کے لیے آئیں گے. آپ نے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے ہم بھی آئیں گے. اس کے بعد آپ اپنے وعدے کے مطابق مقام بدر صغرا پر پہنچ گئے. تقریباً 1500 صحابہ کرام کو لے کر لیکن کفار مکہ لڑنے کے لیے نہ آئے, انہوں نے وعدہ خلافی کی. وجہ یہ کہ ان کے اوپر حضور کا ایسا روب بیٹھا, ایسا خوب بیٹھا کہ ہمت ہی نہ ہوئی آنے کی لڑنے کے لیے. کیونکہ غزوہ بدر میں بھی اور غزوہ احد میں بھی ان کی پٹائی اچھی خاصی ہو گئی تھی اور ان کی کمر ٹوٹ چکی تھی, لیکن آپ نے اپنا وعدہ پورا کیا. وہاں پہ ایک بازار بھی لگتا تھا, بازار میں لوگ دور دور سے جمع ہوتے تھے عرب کے لوگ. 8 دن تک آپ وہیں رہے, جب ان کے آنے کی امید نہ رہی تب آپ خیر و عافیت کے ساتھ واپس آ گئے. حضرت فرما رہے ہیں یہ سب توکل کی بدولت اللہ پاک نے عطا فرمایا, اس لیے اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے ساری بیماریوں پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ہماری ساری بیماریوں پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرما. یا اللہ عافیت عطا فرما اور اپنی ذات اقدس پر یا اللہ توکل نصیب فرما. یا اللہ ہم نے صدق و تقویٰ صدق و توکل عطا فرما، یا اللہ یا اللہ ہم کو بر و تقوی عطا فرما اور صدق و توکل عطا فرما، یا اللہ توکل نصیب فرما، یا اللہ توکل پر عمل کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اپنے کرم اور اپنے فضل سے تقدیر پر راضی ہونا نصیب فرما، یا اللہ رضا بالقضاء نصیب فرما، یا اللہ رضا بالقضاء نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو ہر لمحہ عافیت عطا فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما، یا اللہ دونوں جہاں کی سعادتیں عطا فرما، برکتیں عطا فرما، رحمتیں عطا فرما، راحتیں عطا فرما، ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما، ہم سب کی اور تمام خواتین و حضرات کی تمام نیک مرادیں پوری فرما، یا اللہ جو لوگ اپنے بچوں بچیوں کے رشتوں میں پریشان ہیں غیب سے ان کی مدد فرما، یا اللہ غیب سے ان کی مدد فرما، ہر ایک کو اس کی امید سے بڑھ کر بروقت بہتر سے بہتر نیک رشتے عطا فرما، یا اللہ عطا فرما، یا اللہ عطا فرما، جتنے احباب نے مردوں اور دعا کے واسطے کہا سب کی نیک مرادیں پوری فرما، صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق سیدنا مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین.